نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي الفضل فمره. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، تفکرات، پریشانیاں، مصیبتیں، حصول رزق، یہ زندگی کا سارا معاملہ ہے. اسی پر انسان کی زندگی جو ہے وہ گھومتی ہے. اپنے ایک دوست کا بہت پرانا شعر یاد آتا ہے: تیرا خیال یاد خدا فکر روزگار، تیرا خیال یاد خدا فکر روزگار، دو دن کی زندگی میں بڑا اضطراب ہے. زندگی دو دن کی غرم تین ہے انسان کے ساتھ، اور سینکڑوں غم ہے تیرے، سینکڑوں غم ہے تیرے غم ساس کو. اور شیر ذہن میں آتا ہے: سینکڑوں غم ہے زمانہ ساس کو، ایک تیرا غم ہے تیرے ناساس کو. یہ زندگی نامی ان تمام چیزوں کا ہے. پریشانی کی طرف انسان جائے تو کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا جو پریشانیوں سے بچارا بچا ہو. بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے لے کے لڑکپن، لڑکپن اور بڑھاپا، تمام اسی معاملے میں، کسی نہ کسی پریشانی میں انسان غم میں دبا ہوتا ہے. تو وہی کیا زندگی جس میں انسان کی پریشانی پریشانی ہو. فکرات دوسرا چیز جو ہے، تفکرات انسان کے، فکر، عجیب عجیب فکر انسان پہ لاحق ہوتے ہیں. یہ تین چیزیں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو. غم روزگار، یہ بھی اپنی جگہ بہت بڑا ایک غم ہے انسان کے لیے، فکر ہے. روٹی کمانا، ضرورت پورا کرنا، ایسی چیزیں ہیں جس کا حل کوئی نظر نہیں آتا. ابھی تک تو دنیا کے پاس کوئی حل نہیں نکلا اس کا کہ کسی پریشانی سے وہ مطمئن ہو جائے، کوئی فکر اس کا ختم ہو جائے. گولی آدمی ایسی کھا لے کے جناب پریشانی ختم ہو گئی، یعنی اس کا معاملہ حل ہو گیا. یا نوکری نہیں ملتی تو اس کو گولی کھانے سے نوکری مل گئی. چیز ایسی ہے نہیں. ان تمام چیزوں کے ساتھ زندگی گزارنا بڑا محال انسان کے ساتھ ہے. یہ حقیقت ایک ہے. تو بھائی، یہی نہیں کہ صرف ہر عام آدمی اس چیز میں مبتلا ہے، بس اللہ والے نہیں ہیں، بے فکر ہیں. اللہ والوں کو بھی غم ہے، جیسے میں نے شعر پڑھا: سینکڑوں غم ہے زمانہ ساس کو. زمانہ ساس جو ہے ان کو تو ہزاروں غم ہے، جیسے میں بتایا آپ کو. ایک تیرا غم ہے تیرے نہ ساس کو. لیکن اللہ والے کو کیا غم ہوتا ہے؟ فکر آخرت کا غم ہوتا ہے. آزاد وہ بھی نہیں ہے، آزاد ذکر کرنے والا بھی نہیں ہے، تسبیحات کرنے والا بھی نہیں ہے، قرآن پڑھنے والا بھی نہیں ہے، علم حاصل کرنے والا بھی نہیں ہے. جیسے جیسے شعور اور عرفان جاگتا رہتا ہے، اسی قدر خوف اس پہ تاری ہوتا رہتا ہے آخرت کا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی اس بھی اس سے بفر نہیں ہے، بھاگ نہیں سکتا. ہر معاملے میں، کسی نہ کسی معاملے میں انسان فکر مند رہتا ہے. حل جو ہے اس کا، یہ بڑی چیز ہے کہ حل کوئی نہیں ملتا انسان. اب جس چیز کا کوئی حل نہیں ملے تو پھر وہ ایک ہی جگہ سے ملتا ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کی طرف انسان رجوع کرے تو شاید کوئی حل نکل آئے. تو وہاں تو ایسا ہے کہ الحمدللہ صادق کے مستوق کی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. رمار صلی اللہ رحمۃ اللہ عالمین وہ تھے پوری کائنات کے لیے عالموں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائیں. تو یقین ان کی بارگاہ سے اس کا شاید کوئی حل معلوم ہو جائے تو چلو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور حل کر کے مسئلہ تلاش کرتے ہیں. آپ کی زبان مبارک سے تو حق ہی نکلتا تھا. مجھے نکلتا تھا مستند صادق مستوق. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عادت مبارک تھی کہ وہ عاشق رسول بھی تھے, اس سے بڑے جو ان کا لقب دیا جاتا ہے عاشق سنت رسول بھی تھے. ظاہر ہے عاشق رسول تو وہی ہوگا جو عاشق سنت رسول ہوگا, اس کے بعد تو پھر ایک پہیے پہ گھوم رہے آدمی. تو ان کو عاشق کہا جاتا تھا, تو ظاہر جب عاشق تھے تو اسی درجے پر ان کو نبی پاک کی سنت سے بھی بہت عشق تھا. بڑے واقعات ہیں ان کے, عاشق تھے سنت کے. تو ان کا یہ معمول تھا کہ جس وقت نبی پاک کا دربار لگتا صحابہ کرام بیٹھتے مجلس کرم ہوتی ہے الحمدللہ, تو اس وقت وہ کیا کرتے تھے؟ تمام صحابہ میں یہی ایک صحابی تھے کہ وہ جیسے جیسے سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے موتی جھڑتے جاتے تھے یا وہ جمع کرتے جاتے تھے, جو بھی گفتگو کے دوران آپ سے بات ہوتی آپ اس کو تحریر فرما لیتے تھے اور تحریر کرتے جاتے تھے. کچھ صحابہ نے اعتراض کیا, کہنے لگے کہ آپ جو یہ چیزیں لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تو صحیح ہے, لیکن آنے والے زمانے میں لوگ پھر کنفیوز نہ ہو جائیں, پریشان نہ ہو جائیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک سے باتیں نکلتی ہیں تو کبھی غصے میں بھی نکل آتی ہیں, کبھی مذاق کے پہلو بھی ہوتا ہے. تو یہ آپ سب چیزیں لکھ دیتے ہیں تو یہ کیسے اس کو فرق محسوس کر سکیں گے کہ بھائی یہ کیا چیز تھی یہ کیا چیز تھی؟ تو وہ بھی خاموش ہو گئے, انہیں لکھنا بند کر دیا. تو جب لکھنا بند کر دیا تو نبی پاک نے اس کو نوٹس لیا. اب دیکھا کہ وہ نہیں لکھ رہے تو آپ نے سے پوچھا کہ عبداللہ تم تو لکھتے تھے بھائی میری باتیں, کیوں نہیں لکھ رہے ہو؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری بات بیان فرما دی کہ حضرت معاملہ ایسے ہے. صحابہ کرام نے یہ بات کی تو اس وقت نبی پاک نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے اور کچھ نہیں نکلتا. سبحان اللہ. غصہ ہو وہ بھی حق ہے, مزہ ہو وہ بھی حق ہے, حق کے علاوہ زبان سے کچھ چیز نکلتی ہی نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا. کیونکہ سرکار دو عالم کا مذہبی پہلو ہے, مذہبی پہلو تھے, تو وہ بھی تھا مذاق, لگتا مزہ تھا لیکن اس میں بھی حق موجود ہوتا تھا. جیسے ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پہ جا رہا ہوں, مجھے آپ اونٹ دے دیں, اونٹ عطا فرمایا مجھے دے دیں. نبی پہنچ گئے بھائی میں تمہیں اونٹ کا بچہ دے دیتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ میں لے کے کیا کروں گا, میرا تو سفر بہت دور ہے, تو بچے نے میرا سامان بھی اٹھانا ہوگا تو سامان میرا کافی ہے, مجھے تو اونٹ چاہیے. آپ نے کہا میں اونٹ کا بچہ دے دیتا ہوں. پھر کہا آپ نے, تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اونٹ کا بچہ دے رہے ہیں, اونٹ کے بچہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا, پھر تو اونٹ چاہیے. کہنے لگے کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی اونٹ اونٹ کا بچہ نہ ہو؟ جتنے بھی اونٹ ہوتے ہیں, حق بھی تھا مزہ تھا لیکن حق موجود تھا. ایک صحابی تھے یلجدین ان کا نام لقب دیا گیا تھا, ان کے لمبے ہاتھ تھے ذرا, آپ نبی کو سمجھے ان کا لقب یہ دے دیا یلجدین, اسی نام سے پکارتے تھے آپ یلجدین کے نام سے. یعنی کیا دو ہاتھوں والے, جب بھی کوئی بات آتی ہے ایک حدیث بڑی زبردست, اس کا نام ہی حدیث کا یہ ہے, حدیث ہے یلجدین کہا جاتا ہے اس کو. خیر وہ حدیث میں کروں گا تو لمبی گفتگو ہو جائے گی, تو حدیث ہے اسی ان کے نام پر ہے. تو دیکھیں عاشق اور محبت کیسی تھی نبی پاک ان سے. تو کسی نے کہا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ یلجدین تو یہ تو کہا جاتا ہے نبی پاک نے آپ کو کہا تھا, اپنا نام تو کیوں بتاؤ, ہم نام لیں تمہارا. کہنے میرا نام وہی جو سرکار نے رکھ دیا, اس کے علاوہ تو مجھے ہی نہیں پتا میرا نام کیا ہے. اسی سے حدیث ہے, یلجدین کا حدیث ہے. تو ان کو بھی نبی پاک نے کہا دو ہاتھوں والے, تو یہ بھی مزہ تھا لیکن دو ہاتھ موجود تھے. حسن فرماتے ہیں کہ مجھے فرماتے تھے نبی کے دو کانوں والے, اور کان موجود تھے, حق موجود تھا, مزہ موجود تھا, یعنی حق زبان سے نکلتے ہی حق تھا. ایک بوڑھی عورت آئی کہنے یا رسول اللہ وسلم میرے لیے دعا فرماتے ہیں کہ میں جنت میں چلی جاؤں. تو سرکار فرمائے کہ بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی. وہ لگی رونے کی یا رسول اللہ وسلم کہ کیا ہو گیا, تم مر جاؤں گی تو میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں جنت میں چلی جاؤں. انہوں نے پھر یہ کہا کہ بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے, اور سنو رونا شروع کر دیں. تو نبی فام سنایا کہ بھائی بوڑھی عورت نہیں جائے گی, جتنی ساری عورتیں جو ہیں وہ جوان ہو کر جنت میں جائیں گی. تو یہ تھا حق نکلتا تھا نبی پاک زبان سے. جو مسئلہ گیا بات پوچھی گئی, مسئلہ نہیں مسائل حل ہو گئے. اب یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے سامنے, جس طرح میں نے عرض کیا کوئی مجھے اس کو حل کر کے دکھائے. یہ تو فقرات کیسے ختم ہوں, ہماری پریشانی کیسے ختم ہوں, رزق کے مسئلے کیسے ختم ہوں, ان تمام چیزوں کے ساتھ زندگی ایک معمہ بن جاتی, صفت بن جاتی اور جو ہے ہماری. پھر اس کے لیے ہم سارے ڈھونڈتے ہیں, الٹی سیدھے باتیں کرتے ہیں, غلط راستوں پہ جاتے ہیں, غلط کام شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر جو خرافات شروع ہوتی ہیں وہ پتہ ہے زندگی میں کرائم شروع ہو جاتے ہیں, بری باتیں شروع ہو جاتی ہیں, بری حرکت انسان کرنے لگتے ہیں, حرام حلال کا پتہ نہیں چلتا. مشکات کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں تین چیزیں ہیں, تفقرات پریشانیاں مصیبتیں رزق, تین مصیبتیں ہیں. میں تمہیں اس کا حل بتاؤں, نبی یہ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا. فرماتے ہیں کہ جو ان تین چیزوں کو حل کرنا چاہتا ہے, چاہتے ہیں کریں گے انشاءاللہ, جو ان تین چیزوں کو ختم کرنا چاہتا ہے, میرا خیال یہ پوری دنیا ہی ہوگی اس معاملے میں, تو کوئی ہو گئی جس کو اس چیز ضرورت نہ ہو. یہ تو اتنی بڑے تریاک مل جائے گا نا, الحمدللہ چیز ایسی زبردست چیز مل رہی ہے اس وقت, یہ الحمدللہ کہ جس میں حصے مل جائے تو کچھ سکون تو ہو جائے گا, موت تو آرام سے انسان کی آئے گی. کیوں میں نے پہلے کہا اس زبان مبارک سے جو چیز نکلے گی وہ بالکل سادی و مصدوق ہوگی, مہر سٹیمپ لگی ہوگی کہ ہے ایسا ہی جیسا کہ نبی فن بتا دیا. سوال پیدا ہوتے ہی نہیں کہ اس بات سے انسان کے تفرقات ختم نہ ہو جائیں, پریشانی ختم نہ ہو جائیں, رزق نہ ملے, ہو نہیں سکتا. فرمایا آپ نے کہ تین چیزیں جو ہیں, جو چیز ختم کرنا چاہتا ہے وہ انسان کیا کرے, وہ عورت کیا کرے, وہ مرد کیا کرے, کثرت استغفار کرے پابندی کے ساتھ. کتنی چھوٹی بات ہے, کثرت استغفار پابندی کے ساتھ اختیار کر لے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی پریشانی بھی ختم ہو جائیں گی, تفرقات بھی ختم ہو جائیں گے, اور رزق ایسی جگہ سے ملے گا جہاں سے اس کو وہم و غم بھی نہیں ہوگا. ایسی جگہ سے اللہ پاک اس کو رزق عطا فرما دیں گے. تو یہ ہے استغفار, بڑی فضلیت آئی ہے اس کی بہت زیادہ. استغفار جو ہے اس کا خیال یہ رکھیں کہ صرف گناہوں کے لیے نہیں ہے, یہ کہ بھائی ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر استغفار کرتے ہیں گناہ ختم ہو جاتے ہیں, نہیں, یہ غوث کے لیے بھی ہے, قطب کے لیے بھی ہے, ابدال کے لیے بھی ہے, ہر انسان کے لیے ہے, لازم ہے, مست ہے کرنا. صرف گناہ گاری کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے لازم ہے استغفار. کیسے کہ گناہوں کے لیے تم کرتے ہیں, ہم نے گناہ کی ہیں, غلطیاں کی ہم سے ہوگی, لیکن عبادت کے ساتھ کیوں کیا جائے, ہر عبادت کرنے والے کو چاہے کسی مقام پر بھی ہو وہ کیوں کرے, وہ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں عبادت مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے, ہم اس کی شان کے مطابق عبادت کر ہی نہیں سکتے. کوئی ہے ہی نہیں ایسا معاملہ کہ جو کہہ دے کہ میں نے اللہ تعالی شان کے مطابق عبادت کر لی, میں نے نماز پڑھ لی, میں نے تلاوت کر لی, میں نے حج کر لیا, کوئی شخص نہیں ہو سکتا. کتنے درجے کا ہو آدمی, کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہوتی ہے اس سے. تو اس کوتاہی کے لیے انسان کیا, اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا, میں نماز پڑھی لیکن نماز کا تیری شان کے مطابق نہ میں سجدہ کر سکا. اور ہم نماز پڑھ کے چلے جائیں, ایک وہ نماز ایک یہ نماز, کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد اس کا احساس کر کے استغفار کر لیں تو وہ عبادت اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. تو استغفار نہ صرف یہ کہ گناہوں کو ختم کرتی ہے, بلکہ یہ ہے کہ جو ہماری عبادات ہیں ہم جو کرتے ہیں, اس کے بعد یہ نہ سوچیں کہ ہم استغفار کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہاں بھی بہت سخت ضرورت ہے. پابندی کے ساتھ کسی بھی عمل کے بعد انسان یہ ضرور کہے کہ اللہ تعالیٰ نیت کے ساتھ نیت باندھے اس چیز کی کہ اللہ ہم نے یہ فعل کیا ہے, ہم نے یہ عبادت کی ہے, ہم نے یہ ذکر کیا ہے, ہم نے تسبیحات کی ہیں, ہم نے روزہ کیا ہے, کوئی بھی نیک عمل صدقہ کیا ہے, زکات دی ہے, خیرات دی ہے, کسی کے لیے کوئی نیک کام کیا ہے, کوئی بھی نیک عمل ہم نے جو کیا ہے اس نیک عمل کو سٹینڈرڈ تک ہم نہیں پہنچا سکتے, قبولیت تک نہیں لے جا سکتے, لیکن جہاں وہاں بیٹھ کے اس کے لیے استغفار ہم نے کر لی, کم سے کم اگر 3 دفعہ بھی آدمی استغفار کہہ لے تو کام بن جاتا ہے اس کے. کتنی بہترین بات ہے. تو آج کے بعد تو یہ ہم پلے باندھنے کے ہر چیز کے بعد استغفار کا نعرہ مارنے کا اللہ تعالیٰ, اور نیت یہ ہونی چاہیے, یہ نیت ضرور رکھنی ہے ہم نے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے فیل کی ہے یہ میں اس نیت کے فیل کی وجہ سے کر رہا ہوں, یہ اس گناہ کی وجہ سے کر رہا ہوں. یہ 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مجبوراً انسان کو ہر حالت میں جو ہے استغفار کا جو محتاج ہے. اور اگر پابندی کے ساتھ استغفار کر لے, پابندی اختیار کر لے, پابندی سے کیا مراد ہے, اس صبح اور شام استغفار کر لے, کوئی تعداد نہیں ہے اس کی, حسب توفیق استغفار پہ قائم ہو جائے انسان تو کیا ہے وہ پابندی ہو جائے گی. استغفار پابندی کے ساتھ اور گناہوں سے انسان بچتا رہے تو الحمدللہ نہ تفکرات رہتے ہیں, نہ پریشانیاں رہتی ہیں, اور نہ ہی کسی رزق کے بارے میں انسان کو اتنی مشکلات ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہیں نہ کہیں سے ایسا مسئلہ حل کر دیتے ہیں کہ اس کا کام بن جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا کہ میرا کام کیسا بن. ایک بزرگ کا قصہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک بزرگ تھے, تو ہونا تو تمام ہی مومن کو چاہیے لیکن اللہ والوں کی خاص طور پہ یہ شان ہوتی ہے, وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, احتجاج ظاہر نہیں کرتے, مانگتے نہیں کسی سے, حرام ہے مانگنا, یاد رکھے. سخت اصرار کی حالت میں بقدر ضرورت مانگنا جائز ہے, علماء کرام کہتے ہیں. سخت اصرار کیا, بہت سخت ضرورت ایسی آ جائے کہ انسان بہت ہی مجبور ہے اس حالت کے اندر, بقدر ضرورت سوال کرنا جائز ہے, ورنہ عام حالت میں جیسے مانگنا جو ہے وہ کیا ہے, حرام کہا جاتا ہے اس کو, اور بزرگوں کی شانی نہیں ہے, وہ کیا ہوتے ہیں, ان کو خوش پوش کہا جاتا ہے. ایسے حضرات کے لیے صدقات دینا, ان کی خدمت کرنا, ان کو پہنچانا, ان کو دینا اصل صدقہ ہے, یا اصل زکات ہے, اور اصل جو ہے خدمت ہے کسی انسان کی, تو کبھی نہیں مانگیں گے. لیکن یہ خود دیکھنا پڑتا ہے انسان کو, یاد رکھے بینا ہونا پڑتا ہے کہ ہیں خوش پوش, نظر نہیں آئیں گے کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے, لیکن اندر سے کیا ہوتا ہے کہ کئی کے دن کے بچوں نے کبھی گوشت کا نام ہی نہیں لیا ہوتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہوتی کیا چیز, روٹی کیا ہے, سالن کیسے بنتا ہے, چکن کس چیز کا نام ہے, ضروریات زندگی سے محروم ہوتے ہیں. لیکن جب باہر آتے ہیں تو الحمدللہ ایسے نظر آتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں, اس انتہا حالت میں باقدر ضرورت بھی سوال نہیں کرتے. الحمدللہ ایسے آپ مجھے تو نظر آئے ہیں ایسے لوگ اللہ کے فضل سے, اور ایسے لوگوں کی تلاش جاری رکھنا چاہیے انسان کو, ان ایسے لوگوں کو دینا بھی چاہیے کہ جو مانگے نا, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگو, میں وہ طریقہ جو بتایا, طریقہ جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں, کتنے طریقے بتائے ہیں کہ ضرورت تو میں پوری کر دوں گا, دنیا کے پیچھے کیوں جاتا ہے. تو وہ بزرگ تھے, اللہ والے تھے, تو ان کو تو یہ تھا, شان یہ تھی, اب کئی دنوں سے گھر میں فاقہ, پریشانی, بچے چھوٹے, تو کچھ نہیں سوال, بس جا رہے ہیں اپنی نماز پڑھ رہے ہیں, گھر آ رہے ہیں, بیوی بیچاری پریشان. تو اس نے کہا بھی بات یہ ہے کہ 2 ریال میں نے صدیوں کے جمع کیے ہوئے ہیں بہت مشکل سے, اب یہ 2 ریال ہیں, آپ ایسا کریں کہ 2 ریال لے جائیں, اور بچے بنتہا ملک گئے اب تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور آٹا لے آئیں تاکہ میں روٹی بناؤں اور ان کو کھلا دوں. اچھا ہمارے پاس 2 ریال جمع تھے, کہتا ہاں میں نے کیے ہوئے تھے جمع, عورتیں کر لیتی ہیں, اچھی عورتیں اچھی بیچاری کہیں نہ کہیں سے بچا کے اپنا گھر کی جو اچھی خواتین ہوتی ہیں, یعنی خواتین کی ایک صفت بتائی ہے جو حدیث کے اندر آتی ہے, جو نبی پاک کی ایک عورتوں کی خاصیت بتائی ہے کہ وہ کفایت شعار ہوتی ہیں, اپنے خاوند کے پیسوں کی حفاظت کرتی ہیں, یہ ان کی ایک صفت ہوتی ہے, بے جا فضول خرچ میں نہیں جاتے پیسہ کرتی ہیں, ادھر خرچ ادھر خرچ نہیں, بلکہ کیا ہے کفایت شعاری ان کے ایک 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 ان کی خصوصیت ہوتی ہے, خاصیت بتائیے اچھی عورتوں کے لیے, اچھی عورتیں ہوتی ہیں, گھر چلانے والی عورتیں ہوتی ہیں, کفایت شعار ہوتی ہیں. تو انہوں نے وہ جو تھا رکھا کہ یہ دو آپ درہم لے جائیں, یا درہم اس زمانے میں درہم ہوتے تھے, اور جا کر اب بچوں کے لیے کچھ آٹا لے آئیں, ٹھیک ہے وہ بیچارے چلے. اب یہ ہے کہ دنیا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے اس دنیا کے اندر بھی, کہ ایسے جو حالات سے انسان گزرتے ہیں جب اللہ طرف انسان چلتا ہے, یاد رکھیں اللہ کی طرف قدم اٹھتے ہیں, اور جب وہ استقامت پکڑتا ہے تو ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش اللہ کی طرف سے چلتی ہے, اور یہ کیا ہے تنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور مزہ دینے کے لیے. یہ بھی مانی جاؤ یار بات, اور لطف آتا ہے اس کو, دنیا والے تو گھبراتے ہیں اللہ یاری کیا کر رہے ہیں, اور اس کو تقریب بار تکلیف کے اندر مزہ آتا ہے اس کو, تو وہ بےچارا بھی دو چار پانچ چھ قدم آگے گئے تو دیکھیں کہ بچہ رو رہا ہے, بچہ کھڑا رو رہا ہے, چھوٹا بچہ, تو وہ کیا بات کیوں رو رہا ہے, کیا بات ہے, کہتا میں میرا مالک نے مجھے دو ریال دیے تھے اور راستے میں جا رہا تھا وہ میرے سے گر گئے, اب میں مجھے سمجھ نہیں آتا میں واپس جاؤں گا اس کو بتاؤں وہ مجھے مارے گا, اب چاہتا ہوں تو میری مصیبت ہے, اب مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں کہاں جاؤں, دو ریال تو پتہ نہیں میرے سے کہاں گم ہو گئے, درم اور رو رہے بےچارا, مجھے میرا مالک مارے گا وہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا, سزا دے گا, کیا وہ تو یقین نہیں کرے گا میری بات پہ کہ تو نے گم کر دی. اچھا ادھر کیا حال ہے اور ادھر کیا حال ہے, دو ریال نکال کے اس کو دے دی, اپنا غم بھول گیا, اپنا غم بھول گیا اس کو دے دی. یہ ذکر وغیرہ جو ہم کرتے ہیں نا, جب تک یہ صفت پیدا نہ ہو جائیں یہ صفات ذکر کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تو وہ طوطے والا ذکر ہے, ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب تک وہ انسانیت اور اخلاقیات اس پرندی پہ نہ آ جائیں, اس پہ حسن والا معاملہ نہ بننے لگے, دل اتنا نرم نہ ہو جائے جس طرح میں آپ کو اپنی مثال دی ہے, سمجھے اس وقت تک ذکر جو ہے کچھ بھی نہیں ہے, ذکر شکر نہیں, یہ تو ایسی عادت ہے. ذکر سے یہی احساس ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر سے بننا شروع ہوتی ہے, انسانیت عروج پہ پہنچنا شروع ہو جاتی ہے, اس سے حسنا آنے چاہتا ہے. یہ ہمیشہ آپ اور میں اس چیز کو ضرور کمپیئر کیا کریں کہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس سے کچھ ہمیں تبدیلیاں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی, ابھی کھوتے کے کھوتے ہی ہیں, وہیں کے وہیں اٹکے ہیں ہم, کولو کا بیلنس چل رہا ہے کہ بس تصویریں بڑھے جا رہی ہیں, لگے جا رہے ہیں ذکر میں, الحمدللہ ایک چیز سامنے نظر آتی ہے ثواب ہو رہا ہے, ثواب تو ہو رہا ہے, لیکن یہ سوچیں کہ جس لیے اصل مقصد ہمیں ذکر کا جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں, کہ دل میں ہمارے لیے یہ کیفیات اتری ہیں, یہ چیزیں آئی ہیں, غصہ کم ہوا ہے, تکبر نکلا ہے, بغض نکلا ہے, حسد, مطلب فرق کیا ہے ایک ذاکر میں غیر ذاکر میں, فرق کیا نظر آیا. اگر ایک ذکر کرنے والا ہے, صبح بھی کر رہا ہے شام بھی ذکر کر رہا ہے, اس مسجد میں بھی جا رہا ہے, اس مسجد میں اعلان ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, ذکر ہو رہا ہے, اور ایک آدمی ذکر نہیں کر رہا, تو دونوں میں فرق کیا آیا کہ جب ایک جگہ پہ دونوں کھڑے ہیں اس میں بھی تکبر نظر آ رہا ہے, اس میں بھی تکبر نظر آ رہا ہے, وہ بھی کنجوس ہے مال خرچ کرنے میں, اور وہ بھی کنجوس ہے مال خرچ کرنے میں, اس میں سارے وہ نقائص موجود ہیں, اس میں نقص موجود ہیں, تو فرق کیا ہو گیا اس میں. اللہ, ایک ذکر کرنے والا تو ایسا انسان ہے کہ اس کے اندر سے ذکر بولتا ہے, فاذکرونی اذکرکم, کیا کہتے ہیں اللہ پاک, فاذکرونی, جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں. کیا مطلب, کہ جب ہر وقت تیرا ہر قدم ہر فعل ہر قدم جب جو بھی تو اٹھاتا ہے اس وقت تجھے پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ منع کیا ہے یا اس کو اجازت دی ہے, ہر فعل ہر قدم زندگی کا جب اس کا ہوگا ایسا, وہ کہے گا یہ اللہ نے حکم دیا ہے میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, یا اللہ کا حکم نہیں میں کر رہا ہوں یا چھوڑ رہا ہوں, جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے اس کو کہتا ہے فذکرنی, تو مجھے یاد کر رہا ہے, गुनाह करते भी तूने मुझे याद किया है, चोरी करते भी तूने मुझे याद किया है, गंदे काम करते भी तूने मुझे याद किया है, तू मुझे भूला नहीं है। जिस वक्त शैतान नफ्स उसी ये काम करा रहा था तो फौरन तूने मुझे याद कर लिया, नहीं अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह मुझसे खफा हो जाएंगे, और तूने उस काम को छोड़ दिया। इसको कहता है फस्करुन, यकीन तूने मेरा जिक्र कर दिया, यकीन तूने मेरा, इसको कहते हैं जाकिर। भाई ऐसे जिक्र, हमने जिक्र करने वाला बनना है कि जिस हम इसको कहता है कि जब तू ये जिक्र कर रहा होता है, जब ये जिक्र कर रहा है फस्करुन अस्करुकुम, उस वक्त मैं तेरा जिक्र कर रहा होता, इस वक्त नहीं जिस वक्त तस्वीर तू कर रहा होता है। लेकिन एक चीज नहीं बता रहा, तस्वीर वाला जिक्र पे नहीं अल्लाह याद करता, उस वक्त करता है कि जिस वक्त गुनाहों में तेरा नफ्स तुझे घसीट रहा है, बुरी कैफियत में तुझे लेके जा रहा है, एक गैर शरी काम करने की तुझे मजबूर कर रहा है, लेकिन पूरा जमाना तेरे सामने आ रहा है, पूरी कंडीशन तेरे सामने आ रही है, तो हर पर्दे हर दीवार को गिराता हुआ कि अल्लाह मेरा नाराज ना हो जाए तूने ये काम कर लिया, तो कहता फस्करुनी तूने मुझे याद कर लिया। और जब तूने मुझे याद कर लिया तो कहता है फस्करुनी अस्करुकुम, मैंने भी तुझे कायनात में याद कर लिया। अल्लाह की याद क्या होगी, अल्लाह कहते इस हालत में जब तू मुझे याद कर रहा है, एक गुनाह को तू मेरे खातिर छोड़ रहा है, मेरी वजह से रुक रहा है, तो फिर अल्लाह कहते मेरी याद क्या होगी कि पूरी कायनात तुझे पहचान जाएगी और तेरी जरूरत एहतियात को पूरा करेगी। अल्लाह इसको कहते हैं फस्करुनी अस्करुकुम। तो अल्लाह वाले थे, दिल बनावा था उनका अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें तकलीफ नहीं देते, वो अपने घर को भूल गए, बच्चों को बिलखता हुआ भूल गए, हफ्ते से खाना नहीं खाया, बीवी के उस जमा करने को भूल गए कि उसने कैसे जमा किए होंगे। हम तो आज अपनी कैफियत को देखते हैं, माल जमाया हमारे पास इतना पैसे, ये वो, और 500 दे दो, 300 दे दो, 400 तक कर दे, 200 तक निकाल दे, वो गड्डी ले ले, उस बच्चे ने गड्डी तोड़ दी, दूसरी गड्डी ले ले, तीसरी। एक ये कैफियत, एक ये जिंदगी है, क्या ये दोनों बराबर होंगे आखिरत में? अल्लाह के यहां तो बड़ा इंसाफ, यहां कुछ देना ही पड़ता है, यहां कुछ कुर्बानी करनी ही पड़ेगी, जब यहां कुर्बानी करेंगे तो वहां उसका सलाह इंसान अल्लाह पाक इंसान को दाता है। तो यहां तो हमें तैयार रहना चाहिए इस चीज के लिए कि भाई अगर यहां कमी हो रही है इस चीज से, परवाह ना करें, उस जिंदगी में इसका बदला अल्लाह पाक जरूर देंगे, वरना हमारा कैसे मुकाबला होता है कुरान कहता, कैसे बराबर हो सकता, अंधेरा और धूप बराबर हो सकती, अंधा क्या देखने वाला बराबर हो सकते हैं, ऐसे इंसान दूसरे इंसान बराबर हो सकते हैं? जिस वक्त अपने सब खानदान को भूल गया, बच्चों को भूल गया, सबको भूल गया, और दो जो रियाल थे उसके पास, दो धर्म, वो पूरी कायनात थी उसकी, उसने उसको दे दिए बच्चे को रोता देखकर, तो कौन था उस बच्चे को रुलाना रोता देखकर भेजने वाला, कौन था? अल्लाह की जात थी जिसने भेजा था। कैसा, मैं ये तो देखूं अब मेरा ये कितना आशिक है, ये मुझे कितना चाहने वाला है, इस तहज्जुद में नारे मारता है, कितना जिक्र करने वाला है, और देखो तो उसे ये कुर्बानी देता ही नहीं देता, लेकिन वो भी पक्के अल्लाह वाले दे दिया। अब दो रियाल तो दे दिए, देने के वापस अब क्या होगा? तफकरात, ये हैं तफकरात, परेशानी, रिजक, तीन चीजों ने घेर लिया उनको। भाई ये तो बड़ा बुरा काम, क्या करना चाहिए? चले, कहा कि जाना था मस्जिद, क्यों मस्जिद में चले गए, जोर पड़ी, अब वापस कैसे घर जाऊं? सोचा कि मेरा ख्याल है भाई गया तो फिर तो पड़ेंगे जूते अच्छे खासे, बेगम तो उसको पकड़ लेंगे हमें, तू कि क्या किसको तू दे रियाल? मैं ऐसा करता हूँ कि रात को जाऊं, शाम को यहीं पर मगरिब की नमाज पढ़ के और फिर जाऊं, ताकि बच्चे भी सो चुके होंगे, वो भी अपने ठंडी ठंडी हो गई थोड़ी बहुत, और चुपके से जाकर लेट जाऊंगा मैं ईशा पढ़ के, फिर देखी जाएगी सुबह जब होगी, हाँ ये सही है। उन्हें तरकीब के तजना, वो मस्जिद में जा रहे थे तो देखे उनका दोस्त मिल गया, कहता भाई क्या बात है? कहते बस बड़े दिनों की मुलाकात हुई, कहता आओ आओ भाई हमारे पास चलो, हमारे साथ आओ। वो उनके साथ चले गए तो दोस्त घर ले गया, वो बड़ी था, बड़ी समझते ना, कारपेंटर था, तो कारपेंटर जो चीज़ें बनाते हैं उसकी बुरादा वगैरह जो होता है जमा करते रहते हैं ना अक्सर, और फिर बेच भी देते हैं, भिजाओ ये चूल्हे वूल्हे चलते हैं हमारे यहाँ। तो बैठे रहे बैठे अपने बेचारे, उनको ध्यान क्या कि भाई अब तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा इसका रास्ता ही किया वो अस्तगफार है, मस्जिद में जी कहा था, मस्जिद में अस्तगफार शुरू की थी तो उनका दोस्त मिल गया था उनको जो उनको गन ले गया, तो उन अस्तगफार की रट लगाई रखी अल्हम्दुलिल्लाह, मुसल्ला लिया अपने दोस्त से भी और वहां अस्तगफार की कसरत कर चले। हमें गिल्ला हो जैसे अल्लाह हो मखरज अल्लाह पाक के नाम देते। जब रात होने लगी, फारिग हुए तो कहने भाई अच्छा मैं घर चलता हूँ, प्रोग्राम भी उनका यही था। तो उसने कहा भैया आप इतने दिन के बाद मेरे पास आए थे, मैं आपको हदिया देना चाहता हूँ, तो मेरे पास पता है और कुछ चीज़ हदिया तो है नहीं देने के लिए, ये बुरादा है ये आप ले जाए, तो आपके खाने पकाने का में और वो क्या कहते हैं कि सोने पे सुहागा, एक तो बेचारे रोटी ही नहीं, और साथ में वो रोटी बनाने की तैयारी दे रहे हैं कि ये तुम ले जाओ बुरादा साथ ले जाओ। तो पहले तो झिझके कि ये अच्छा और जूते खाने वाले मामला है, तो भाई वो आटा मांग रहे हैं और ये बुरादा दे रहे हैं मुझे कि चूल्हा चलने वाली चीज़ का किस पे चलेगा चूल्हा। तो खैर वो बहुत इखलास से दे रहे थे, वो गए उनके भाई बोरी भर लो, उनके बोरी भर ली भर के चले गए। मगरिब का टाइम था, आस्ता आस्ता घर में गया, जाके देखा बेगम बैठी के क्या बात बात नहीं की, और बोरी कोने में डाल के वो सीधे मस्जिद, फिर मस्जिद चले गए अपनी शाह के लिए, फिर इस्तगफार शुरू कर दिया अल्लाह ताला इस्तगफार। अब डरते डरते ईशा पढ़ के आ रहे हैं कि जनाब, पहले आस्ता दरवाज़ा खोला, झाँक के देखा कौन सो रहा है कौन जाग रहा है, तो देखा रौनक लगी है, वो जाके कोने में बैठ गए कि भाई अब शुरू होने वाला है काम थोड़ी देर में। तो उन्होंने कहा भैया आप क्या है हाथ पाँव धोए, देर क्यों करें, उन्होंने हाथ धोए खाना तैयार है खाना, और ये बताएं कि ये आप आटा कहां से लेकर आए थे, आटा कौन सा सोच रहे, कहते किस चक्की से लेकर आए थे, आइंदा हमेशा उसी चक्की से लेकर आया करें, इतना लोच इतना अच्छा पक्का है कि ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर मक्खन डला हुआ है, और वो लजीज रोटी पकी है कि आज तक जिंदगी मैंने कभी नहीं ऐसी खाई, जल्दी करें हाथ धोए खाना खाएं। उन्होंने कहा हो अस्तगफुरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल ज़म्बी, तो ये तो अल्लाह का वादा है, मेरे नबी ने तो फरमाया था कि भाई इन तीन चीजों चीजों की इस्तगफार खत्म कर देती है, एकदम उनका क्या मेरा काम बन गया, हाथ धोया जनाब, उन्होंने वो रोटी नोश फरमाई जो जन्नत की रोटी थी अल्लाह, वो बुरादा क्या बन गया, जन्नत का आटा बन गया। तो मेरे भाई ये हकायत है लेकिन हकीकत में मबनी है, जिंदगी कोई काम इंसान रुक नहीं सकते, याद रखें जो इलाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, अगर उन इरशादात को हम समझें और उन पे अमल करें, खुदा की कसम एक मोमिन की जिंदगी दुनिया ही जन्नत बन जाती है, दुनिया ही जन्नत बन जाती है। तो इस्तगफार बहुत बड़ी चीज है, इसमें बड़े इलाज हैं। तो एक फ़ायदा मैंने आपको बताया, इसके बहुत फ़ायदा है, बस इसके लिए पाबंदी अख्तियार करें, अच्छा वजीफा मिला है तो दिन के अंदर इसको ज़रूर दो चीज़ों पर करना है, किस चीज़ पर, गुनाह पर तो होगी हर वक्त, लेकिन क्या है कि जब कोई नेक और अच्छा अमल करे इंसान उसके बाद भी इस्तगफार करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको उसकी तौफीक नसीब करे।